مورخہ 26 ستمبر 1999 بمقام سالانہ اجتماع کراچی میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اسکول کالج اور یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب فرما رہے ہیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انسان نے پیدائشی طور پر رکھا ہے. رب الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا. اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا, اس کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی پہچان, ان کو جاننا, یہ علم انسان کے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. اس میں جانور انسان سب مشترک ہیں. جانور بھی اپنی ضرورتوں کا علم جانتے ہیں, انسان بھی سیکھتے سیکھتے جان لیتا ہے. بلکہ اس میں جانور کی فضیلت اس طرح ہے کہ وہ بغیر سیکھے ہی سیکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن انسان کو سیکھنے کے لیے اسکول بنانے پڑتے ہیں, کالج بنانے پڑتے ہیں, یونیورسٹیاں بنانی پڑتی ہیں, آگے ہائر اسٹڈیز کے لیے پھر پتنی اور کچھ کیا کیا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جتنے پتنگے پروانے چوپائے آبی خاکی فضائی ہوائی جتنی بھی ہیں, یہ اپنی ضرورت کا علم انڈے سے نکلتے ہی اپنے اندر رکھتے ہیں. کوئی ماں کے پیٹ سے نکلا, کوئی انڈے سے نکلا, یہ سب اپنا علم اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ان کو باہر سے لینا نہیں پڑتا. شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی وہ چھتہ بنانا ماں سے نہیں سیکھا, باپ سے نہیں سیکھا, بلکہ وہ جو چھ کونوں کا گھر بناتی ہے تو اس نے کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی سے کوئی بھی ڈگری حاصل نہیں کی. اس کے ذہن میں یہ وضعیت ہے کہ پانچ کونوں کا گھر بنے گا تو آپس میں وہ ایسے فکس نہیں ہوگا, چار کونوں کا بنے گا تو فکس نہیں ہوگا, خلا رہ جائے گا. لہذا مجھے ایسا گھر بنانا ہے جس کے خانے آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہوں کہ اس میں ذرا بھی خلا نہ ہو. وہ صرف مسدس جس کے چھ کونے ہوں, وہ ایسا ایک گھر ہے کہ جس کے تمام کونے دوسروں کے ساتھ آپس میں جڑ کر اندر کے خلا کو بند کر دیں گے, پر کر دیں گے, اور میرا گھر مکمل ہوگا. اب اس میں ہوا کا پانی کا گزر نہیں ہوگا, میری غذا میرا شہد اس میں محفوظ رہے گا. یہ اس نے کسی پروفیسر سے نہیں سیکھا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ایک آیت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی مکھیوں کو انجینئر بھی بنا دیا, سائنٹسٹ بھی بنا دیا، ڈاکٹر بھی بنا دیا، اور ان کو عطار بھی بنا دیا، شربت بنانے والا. اور ایسا شربت بناتی ہے، سارا جہان مل کے ایسا شربت نہیں بنا سکتا کہ جس کی ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہ ہو. شہد ایک ایسا شربت ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں. آپ کے تو لکھا ہوتا ہے 1999 میں بنا اور 2000 میں ختم. اس کے بعد اس کا رکھنا جرم، اس کا بیچنا جرم، اس کا پینا اپنے لیے مصیبت اور ہلاکت. لیکن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایسا شربت بنانے کی طاقت بخشی ہے کہ جب وہ ایک دفعہ تیار ہو جاتا ہے پھر نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی قوت میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کے دو چھوٹے سے گلینڈز ہیں جن میں رس پھول کا جاتا ہے، یہاں پر ہوتے ہیں، جا کے وہاں وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور کراچی شہر جتنی بڑی فیکٹری لگائیں پھر بھی آپ ایک قطرہ شہد نہیں تیار کر سکتے جو اس کے دو چھوٹے سے گلینڈز کے اندر تیار ہوتا ہے. پھر آپ اللہ کی قدرت میں غور فرمائیں کہ وہی رس جو اس کے منہ میں تھا وہ شہد بنا، اور وہی رس جب اس کی دم میں پہنچا تو وہ زہر بنا، نیچے گیا تو وہ ڈنگ بنا اور زہر بنا، یہاں ہے تو وہ شہد بنا. پھر جب وہ واپس آتی ہے اور اس کو اس میں کھانے میں ڈالتی ہے تو وہ کچا ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے. تو پھر اپنے پروں سے اس کو پانی کو اڑاتی ہے، یوں ایسے ایسے. اس کو کس نے بتایا کہ ہوا سے پانی اڑ جاتا ہے؟ یہ فارمولا کہاں سے سیکھا اس نے کہ اس کو پانی سے پانی کو ہی اڑاتی؟ وہ پانی جب اڑ جاتا ہے شہد خالص رہ جاتا ہے. اب یہ 100 سال تک بھی پڑا رہے تو یہ خراب نہیں ہوتا. پھر وہ ایک چمچ شہد میں 2000 پھولوں کا رس جمع کرتی ہے، اور آدھا کلو شہد کے لیے 35,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. تو ایک دفعہ راستہ نہیں پوچھتی کہ کہاں جانا ہے، اپنی سیدھ میں جاتی ہے، اپنی سیدھ میں آتی ہے، کوئی راستے پہ نشان نہیں. یہ کل کراچی والوں کے ساتھ ہم آئے اور یہ راستہ پوچھتے کر رہے تھے کہاں جانا ہے. کراچی شہر والے راستہ پوچھ رہے تھے، ہم تو پنجاب سے ہے، ہمیں تو جائز ہے راستہ پوچھنا، یہ پوچھ کہاں جانا ہے. تو شہد کی مکھی جو ایک دفعہ جاتی ہے شہد کی تلاش میں، پھر واپس اسے راستہ نہیں پوچھنا پڑتا، بلکہ فصل کی سبل ربی کی ذلولا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستوں کو مسخر کیا ہے، وہ خود بخود ان راستوں کو ان راستوں پر چلتی چلی آتی ہے اور اپنے چھتے تک وہ پہنچ جاتی ہے. جب یہ مکھیاں واپس آتی ہیں تو چھتے کے اوپر کچھ ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس میں پوچھتا ہے تو اس کو ان کے پاس میں یہ تو بےچارے مریض آ جائے تو اس کو ٹیسٹ کرواتے کرواتے ہی مار دیتے ہیں، جب تک ریزلٹ آتا ہے وہ مر جاتا ہے. یہ بھی ٹیسٹ کرواؤ، یہ بھی ٹیسٹ کرواؤ، یہ بھی ٹیسٹ کرواؤ، بعض کرواتے کرواتے بےچارے مر جاتے ہیں. یہ جو شہد کی مکھیاں باہر کھڑی ہیں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسے جن کی نظر ہی سب کچھ ہے. جب مکھی اندر جا رہی ہوتی ہے تو اس کو دیکھتی ہیں، ایک نظر دیکھتی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز جو شہد کو خراب کرنے والی ان کو نظر آ جائے تو باریک سے باریک چیز جو آپ کی بڑی بڑی خوردبینوں سے آپ دیکھتے ہیں، اللہ نے اس کی نظر میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ ان خوردبینوں دوربینوں کے بغیر وہ اس کی باریک سے باریک چیز کو بھی وہ آنکھوں سے دیکھ کر پتہ چلاتی ہے کہ یہ چیز شہد میں گئی تو شہد خراب ہو جائے گا. تو وہی مکھیاں اس پر حملہ کر کے اس مکھی کے پر توڑ کے اسے زمین میں پھینک دیتی ہیں. اس لیے شہد کو اللہ تعالیٰ خراب ہونے سے بچاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی شامل ہوتی کوئی نہیں. یہ وہ علم ہے جو انہوں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھا، کوئی ڈگری نہیں، کوئی ڈپلوما نہیں. تو یہ انسان کے اندر بھی ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے ودیعت رکھا ہے، وہ خود بخود اس کو حاصل کر لیتا ہے. جیسے پرندے، ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو کیڑا بتایا، اتنا سا کیڑا، پر صرف یہ نہیں کہ یہ شہد بناتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نر مادہ پیدا کیا ہے. جو باٹنی آپ میں سے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ درختوں میں بھی نر ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، جب تک ان کے اندر وہ کراس پولینیشن نہ ہو تو آگے چل کے وہ نہ وہ پھل لگتا ہے نہ پھول آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ ہوا کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نر کو اٹھاتا ہے، مادہ تک پہنچاتا ہے. بعض ایسے ہیں جہاں یہ ہوا نہیں پہنچ سکتی، ہوا نہیں پہنچ سکتی، تو وہاں شہد کی مکھی استعمال کی جاتی ہے کہ وہ جس پھول سے وہ رس لیتی ہے وہاں اس کے نر کو اپنے پروں پر خود بخود لیتی ہے. پھر وہ کسی اور پھول پر نہیں جاتی، اسی پھول کی مادہ کو تلاش کرتی ہے، پھر وہاں جاتی ہے، اپنا رس لیتی ہے،
اور اس کے وہ انڈے وہاں پھینکتی ہے کہ اگر شہد کی مکھی نہ ہو تو دنیا میں 100,000 قسم کے پودے ختم ہو جائیں. 100,000 قسم کے پودوں کو جو وجود بخشا ہوا ہے وہ یہ باٹنی والوں نے نہیں بخشا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی کے ذریعے سے دنیا میں 100,000 پودے ہیں جو زندہ ہیں, باقی ہیں, سلامت ہیں, کہ ان کی ساری جو پولینیشن ہو رہی ہے وہ اس ایک شہد کی مکھی کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو اگر بھائی انسان انہیں چیزوں میں لگا رہے, اسی کو وہ کامیابی کی انتہا سمجھے, تو اس میں اور ایک عام جانور میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے. آپ مکڑی کو دیکھیں کتنا بڑا وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہے کہ وہ اپنے اندر سے ہی دھاگا بناتا ہے, اپنے دماغ سے ہی وہ نقشہ بناتا ہے, نہ اس کو کاٹن لینی پڑتی ہے, نہ اس کو دھاگا بنوانا پڑتا ہے, نہ اس کو کسی ٹیکسٹائل کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے. جو ہی وہ مکڑی ذرا سا بوجھ سنبھالا, اس نے اپنی ماں سے الگ اپنا تانا بانا بننا شروع کر دیا, اس کا دھاگا اس کے اندر سے نکلتا ہے, اس نے کیسے اس کو بنانا ہے, کیسے رہنا ہے, یہ پوری اس کی جو اللہ تعالیٰ کی غیب سے اس کی جو رہبری ہو رہی ہے, یہ سارا اس نے اپنے رب سے سیکھ کر بنا دیا جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے. 10,000 قسم کی مکڑیاں ہیں جو دیکھی جا چکی. ایک مکڑی ایسی ہے جو واٹر پروف ایک جال بناتی ہے اپنے منہ سے, اور پھر اس کو جا کے پانی کے اندر لگا دیتی ہے. پھر ایک جال اور بناتی ہے پاؤں سے, بنتا تو منہ سے, یہ نکلتا تو اس کے منہ سے سب کچھ, اور وہ اس کو بنا کر اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس کو پانی کے اوپر مارتی ہے, اس میں ہوا کے بلبلے آ جاتے ہیں, پھر وہ ہوا کا بلبلا جا کر اس واٹر پروف جال کے اندر چھوڑ کے آتی ہے, پھر ہوا لے جاتی ہے, پھر چھوڑ کے آتی ہے, پھر ہوا لے جاتی ہے, پھر چھوڑ کے آتی ہے. جب اس کا وہ سارا جال ہوا سے بھر جاتا ہے, پھر خود غوطا لگا کے اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے, اور پھر اللہ کے رزق کا وہ انتظار کرتی ہے کہ آدھی کیڑے اس کا رزق ہیں. جیسے باہر کی مکڑی کا رزق مکھی ہے, مکھی آئی تو وہ اس کی غذا بن گئی, آدھی کیڑے اس مکڑی کا رزق ہیں جو اللہ تعالیٰ کھیر کھار کے اس کے اندر پہنچا دیتا ہے. اسی کس نے بتایا کہ اگر تو اندر ہوا کے بغیر بیٹھے گی تو مر جائے گی, پھر وہ واٹر پروف جال کیسے بناتی ہے, اس کے اندر پانی نہیں جاتا, وہ کس طرح بناتی ہے, کہاں سے سیکھا ہے, کس ٹیکسٹائل کالج کی اس کے پاس ڈگری ہے, کوئی ڈگری کون. تو اگر ایک آدمی ٹیکسٹائل انجینئر ہے اور اللہ کا پہچاننے والا نہیں, تو اس میں اور مکڑی میں کیا فرق ہے؟ ایک بہت بڑا انجینئر ہے لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا, تو اس میں اور شہد کی مکھی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. ایک دفعہ ایک علاقے میں بندر بہت زیادہ ہو گئے, تو انہوں نے ان کو مارنے کی ترکیب سوچی کہ آٹے میں زہر ملایا اور اس کی روٹیاں پکا کے چھت پہ ڈال لیں. تو بندر آتے تھے غول کے غول, اچانک جو چیز ملی اٹھا کے لے گئے. تو اس دن جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آج تو بڑا اکرام ہو رہا ہے, دسترخوان کوئی تبلیغی جماعت تو نہیں آ گئی, تو بڑے اکرام ہو رہے ہیں. ادھر تو بھائی روٹی پڑی, آگے تو ہمیں ٹوکروں سے نکالنی پڑتی تھی اور کہاں کہاں سے نکالنی پڑتی تھی, آج یہ روٹی پہلے سے کیوں تیار, کوئی چکر ہے؟ کسی نے بھی نہیں کھائی, سب واپس چلے گئے. سب تھوڑی دیر گزری, سب واپس آ رہے, اور چار موٹے موٹے ان کے ساتھ ان کے ہائر ڈگریز کے پروفیسر, وہ ان کے ساتھ بوڑھے بوڑھے بندر, ان چاروں نے روٹیوں کو توڑا, پھر یوں سونگا, پھر آنکھوں میں اشارے ہوئے سب بھاگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ہر بندر کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی, پتے دار. سب آ کے بیٹھے, وہ ان کے بڑے بندروں نے ان سب کو تقسیم کر کے دی, یہ بندر پانچ مشہور نے سب کو دی, اور پہلے انہوں نے روٹی کھائی, اوپر سے ٹہنیاں چبائیں, اور سب کو بتا دیا کہ دیکھو ہم اتنے بڑے فارماکولوجسٹ ہیں کہ بغیر ڈگری کے ہمیں پتا ہے کہ یہ زہر ہے, یہ ٹہنی اس کا توڑ ہے, اور وہ گیا, وہ ان بیچاروں کی روٹیاں بھی گئیں, زہر بھی گیا. تو یہ علوم انسانی ضروریات ہیں, انسانی کمال نہیں. انسان کی مشکل یہ ہے کہ یہ علوم اس کو زندگی کا پتہ نہیں بتاتے کہ اصل زندگی کیا ہے, یہ علوم اس کو اس کی منزل نہیں بتاتے, یہ علوم صرف اس موت سے پہلے کی زندگی کو دکھاتے ہیں, اسی کو منزل بتاتے ہیں, اسی کو اس کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں. قرار انسان ہر نوجوان اپنی زندگی میں اپنے ذہن میں ایک فرضی مقصد کو طے کرتا ہے, پھر اس کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا وہ سب سے بڑا کام بناتا ہے, پھر اس کے پیچھے وہ سر دھر کی بازی لگاتا ہے. اگر اس تک وہ نہیں پہنچ پاتا تو وہ کیا سمجھتا ہے, میں ناکام ہوں, میری زندگی ناکام ہے. اگر اس تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں, لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے. میرے بھائیو, یہ اس علم کی غلطی ہے. اور جب یہ علم غلط ہو جاتا ہے تو عمل خود بخود غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت دی, ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان دیا, اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آج تک ہمارے پاس اللہ نے محفوظ فرمایا. اس علم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں, گزرگاہ ہے, منزل آگے ہے. جب اب آپ اس پہ غور فرمائیں, ایک شخص دنیا کو منزل سمجھے گا تو اس کا طرز زندگی اور ہوگا, ایک شخص دنیا کو گزرگاہ سمجھے گا تو اس کا طرز زندگی اور ہوگا. ہم بھی کراچی میں اس وقت رہ رہے ہیں, آپ بھی کراچی میں رہ رہے ہیں, لیکن میرے اور آپ کے رہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہم تو مراحی بن کے آئے ہیں, مسافر بن کے آئے ہیں کہ دعا کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے. تو ہماری سوچ اور ترجیحات بالکل آپ سے جدا ہیں. آپ یہاں رہتے ہیں, مقیم ہیں, ساکن ہیں, آپ کی ترجیحات اور ہیں. ایسی میرے بھائیوں, جو آدمی اس دنیا کو منزل بنا لیتا ہے اور اسی کو مقصد بنا لیتا ہے تو اس کی سوچ کے زاویے بدلتے ہیں, اس کی ترجیحات بدلتی ہیں, اس کے راستے بدلتے ہیں, اس کی محنت کے رخ اور انداز بدلتے ہیں. اور جو آدمی اس دنیا کو گزرگاہ بناتا ہے, مسافر خانہ بناتا ہے, دھوکے کا گھر سمجھتا ہے, مچھر کا پر سمجھتا ہے, مکڑی کا جالا سمجھتا ہے, ریت کا پانی سمجھتا ہے, نظر کا فریب سمجھتا ہے, جو دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے اطور اور ادوار, اس کی زندگی کی ترتیب اور اس کی ترجیحات بالکل اور ہو جاتی. تو اللہ کا علم ہمارے پاس آیا, اللہ کا علم ہمارے پاس تنزیل وہ آ رہا ہے کہاں سے, ممن خلق الارض والسماوات العلا, اس کی طرف سے آ رہا ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا. کس پہ آ رہا ہے؟ علی قلبک, اللہ کے رسول کے دل پہ آ رہا ہے. کون لے کر آ رہا ہے؟ نزل بہ الروح الامین, روح امین اس کے لے کر آ رہے ہیں. کہاں؟ علی قلبک, اللہ کے رسول کے دل پہ. اللہ تعالیٰ کا علم غیب سے اترا, آسمان سے اترا. اور یہ وہ علم ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر یہ قرآن اللہ کے رسول کے دل کے علاوہ کسی ہمالیہ پہاڑ پہ بھی اترتا تو ہمالیہ پہاڑ کے لیے ریزہ ریزہ ہو جاتا اس قرآن کی حیبت عظمت طاقت کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے رسول کا سینہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط, آسمان سے زیادہ کشادہ. اس نے اللہ کے علم سارے کا سارا اپنے اندر لے لیا, پورا قرآن اپنے سینے میں لیا, سہارا, سمجھا اور آگے اس کو منتقل کیا اور اس کو اپنی امت تک پہنچایا. تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں آسمان کا علم دیا. یہ آسمان کے علم نے بتایا کہ جو کچھ آپ اور میں دنیا میں کرتے ہیں وہ ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورتوں سے انکار نہیں, جب تک زندہ رہنا ہے, مکان بھی بنانے ہیں تو اس کے لیے کوئی مکانوں کو سمجھنے والے ہو, کپڑے پہننے ہیں کوئی کپڑوں کو سمجھنے والا ہو, کھانا کھانا ہے کوئی گلوں کو سمجھنے والا ہو, روڈ پہ چلنا ہے کوئی سڑکیں بنانے والے ہو, سواریوں کی ضرورت ہے کوئی سواری بنانے والے ہوں, بیمار ہوتے ہیں تو کچھ علاج کو سمجھنے والے ہوں. یہ ساری ہماری ضروریات ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اس کے طریقے بتائے اور سمجھائے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور مقصد کے ہمیں نہیں دیا کہ یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے, تم اسی لیے پیدا ہوئے ہو کہ بڑے بڑے گھر بناؤ اور بڑی عزتیں حاصل کرو اور ملک حاصل کرو. یہ بطور مقصد نہیں, گزرگاہ ہے, مسافر خانہ ہے. مقصد آسان ہے, بہت آسان ہے. مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ پاک کو راضی کر کے زندگی گزارنا ہے. جس نوجوان نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لیا اور وہ چل پڑا تو پہلے قدم پر ہی اسے مقصد حاصل ہو گیا. ایک لڑکا 5 سال کی عمر میں کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا, اس کو 25 برس کی لمبی گھاٹیاں طے کرنی پڑیں گی, تاجر بنوں گا, انجینئر بنوں گا. تو چلتے 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 کب منزل آئے گی, کب منزل آئے گی. ہماری پنجابی کی مثال ہے, کس سے کاندھی جس سے مغلاں جانا. کندار بڑی دور تھا تو مغل دلی سے جب کندار کو چلتے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کب کندار پہنچیں گے. تو یہ ہماری پنجابی میں یہ مثال جو کام ذرا مشکل بھی ہو اور دیر سے وجود میں آنے والا ہو اس پر یہ مثال بولی جاتی ہے. پانچ برس کے بچے کو ماں باپ سوچ رہے ہیں یہ پائلٹ بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, یہ تاجر بنے گا, یہ ایم بی اے کرے گا, یہ بی اے کرے گا, یہ کرے گا. اس سے اللہ نے روکا نہیں, تو یہ ہماری ضرورتیں ہیں, ان کو کرنا ہے اور ان سے احسن طریقے سے کرنا ہے اور ان سے اچھے طریقے سے کرنا ہے. لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں کہ اگر ایک بچہ پڑھتے پڑھتے راستے میں مر گیا تو کہتے ہو بیچارہ ناکام ہو گیا. وہ ناکام نہیں ہوا, اگر اللہ اس سے راضی ہے تو اس کا مقصد اسے مل گیا. اور ایک آدمی جو اس کے تصور میں چیز تھی کہ میں یہ بنوں, وہ اس سے بھی آگے بن گیا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا تو وہ ناکام ہے, اس کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوا, اسے کچھ بھی نہیں ملا. پھر ایک اور بات میں آپ غور فرمائیں, آپ سب نوجوان بیٹھے ہیں, اپنے اندر کیا کیا کہانی آپ کیا کیا دنیا آپ نے بسائی ہوئی ہے, یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ کروں گا وہ کروں گا. تصورات کی دنیا ہے, تخیلات کی دنیا ہے, خوابوں کی ایک دنیا بسائی ہوئی ہے ہر نوجوان میں. فرض کرو اس سے وہ مل جاتی ہے لیکن ملنے میں اس کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر جاتی ہے. جب وہ اپنی تصورات کی دنیا کو حقائق کی دنیا میں دیکھتا ہے تو بہت بڑی کڑوی حقیقت اس کے سامنے منہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ افسوس کہ آپ تیرے مرنے کا وقت قریب ہو چکا ہے. وشتالا رأس شیبا, مل تو گیا جو میں نے چاہا پر اس وقت ملا جب میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. شیر شاہ سوری کو جب حکومت ملی, دلی فتح کیا تو کہنے لگا افسوس یہ ہے کہ میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. اور دنیا کے 95% انسان ایسے ہیں جن کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے کہ جب اپنی خواہشات کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں اور اس کا سورج چمکتا دیکھتے ہیں تو ادھر اپنی طرف جب نگاہ پڑتی ہے تو ان کی اپنی زندگی کے سورج غروب ہو رہے ہوتے ہیں. دنیا میں 4-5% بھی نہیں, لاکھوں میں کوئی چند ایک دو ایسے ہوں گے جو بچپن میں ہی سونے کے پنگوڑے میں آنکھ کھولتے ہیں, لیکن ان کی بھی کتنی بے بسی ہے, کتنے وہ قابل رحم ہیں کہ ان کو بھی اپنی دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے سوائے 50-60 سال سے زیادہ کوئی زندگی نہیں. 50-60 سال بھی کوئی زندگی ہوتی, ایک خواہش بھی اچھے طریقے سے پوری کرنی ہو تو 50-60 سال اس کے سامنے کچھ نہیں. یہاں خواہشوں کا ایک لامحدود سلسلہ ہے اور ایک بحر لا کنار ہے, اور اگر ایک چھوٹی سی دنیا ہے صرف چھوٹی سی دنیا میں تھوڑے سے وسائل ہیں, پھر ان تھوڑے سے وسائل سے بھی کم تھوڑی سی زندگی ہے کہ ادھر آنکھ کھولتا ہے کہ میں دنیا میں آیا اور ادھر دیکھتا ہے کہ بند ہو رہی ہے اور میں قبر میں جا رہا ہوں. تو یہ ساری دنیا کے انسانوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے جب قابل ہوتے ہیں تو زندگی کی بازی ہار رہے ہوتے ہیں یا ہار جاتے ہیں, اور پھر اگر وہ یوں سمجھیں کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا تو ان کی اولاد بھی قابل رحم ہی تو ہے کہ ان کے پاس بھی 50-60 سال سے زیادہ کوئی وقت نہیں اس دنیا سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے. اس کا ڈیزائن میرے بھائیوں خواہشات کے پورا کرنے کا نہیں. بنانے والی نے کہا ہے متاع الغرور دار الغرور متاع قلیل کسارا بن بقیا بیت العنکبوت لا تساوی جناح بعوض لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الاخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. بنانے والے نے پورا نقشہ بتایا ہے کہ یہ دھوکہ ہے, کھیل ہے, تماشا ہے, بھاگ دوڑ ہے, فخر ہے, تکبر ہے, پر انتہا اس کی موت ہے, دردناک عذاب ہے. لہذا کان کھول کے سنو کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہی دھوکہ ہے. دھوکہ نہیں تو کیا ہے کہ آج ایک آدمی نے گھر بنایا, اس کو اٹھایا, اس کو سنگ مرمر سے سجایا, اس کی رات کو بھی اس نے دن بنا دیا, لیکن 4 دن کے بعد دیکھا کہ وہ ایسی اندھیر پوٹڑی میں جا کے سویا کہ جہاں کا دن بھی اندھیری رات ہے. اس نے محفلیں سجائیں, رنگ و رنگ کے نظام چلائے, اور ہر وقت اس کے حواریوں کے اندر وہ بیٹھنے والا, 4 دن کے بعد دیکھا تو ایسی تنہائی کے گھر میں ہے کہ جہاں کیڑوں کے سوا کوئی اس کا ساتھی نہیں. جو اپنے کپڑوں پہ ایک داغ برداشت نہ کرے, آج سارا وجود اس کا کیڑوں نے داغ داغ کر دیا ہے. جو اپنے کمرے میں ایک بلب کا کچھ جانا بھی برداشت نہ کرے, آج وہ منو مٹی کے نیچے ایسے اندھیر گھر میں پڑا ہوا ہے کہ جہاں چراغ کی روشنی تو درکنار, کوئی ایک کرن بھی اندر نہیں جا سکتی. 10-10 منزلیں بنانے والا تک ہاتھ نیچے گیا پڑا ہے، روزانہ پوشاک بدلنے والا، مٹی کی چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے، محفلوں کی رونق، آج قبروں میں تنہا پڑے ہوئے ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح، حضرت علی کا فرمان ہے، ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد ہموم الماضیات وکیلو ان استقاضی واحدا بعد واحد دلیل علی ان لا یدوم خلیلو فإن قطعت یوما من العیش مدتی فإن غناء الباقیات قلیلو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایک کا اٹھ جانا، دوستوں کا مر جانا، اور محفلوں کا سنسان اور گجاڑ کر جانا، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ دنیا رہنے کا مقام نہیں ہے، کچھ کا مقام ہے اور چھوڑ جانے کا مقام ہے. میں نے اپنے حبیب کو کھویا، ان استقاضی احمد بعد فاطمہ، پہلے میں نے اپنے حبیب کو کھویا پھر فاطمہ کو کھویا، یہ بات بتا رہی ہے کہ حضرت فاطمہ کی وفات پر یہ شعر قید، کہ پہلے میں نے اپنے حبیب کو کھویا پھر فاطمہ کو کھویا، یہ بات بتا رہی ہے کہ ایک دن ہم بھی کھو جائیں گے اور ہم بھی گم ہو جائیں گے. اور اگر زندگی کا رشتہ کٹ گیا اور یہ سانس ٹوٹ گیا اور ہم مٹی جا کے پڑ گئے تو جہان ہمیں آہ کرے یا واہ کرے، اور ہماری ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، کہے خاص ہم تو اکیلے رہیں گے، جہان آئے یا نہ آئے، کوئی قبر پہ آئے یا نہ آئے، کوئی میلہ ہو کوئی ٹھیلا ہو، میں تو اکیلا ہوں قبر میں. تو میرے بھائیو، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، ٹوٹ جانے کا گھر، مٹی کا گھروندا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی خوشی غم ہے، اس کی جوانی بڑھاپا ہے، اس کا عروج سوال ہے، اس کی چاندنی وہ ظلمت ہے، اس کا دن وہ اندھیرا ہے. آپ دیکھتے نہیں، سورج اب سر پہ آتا ہے تو ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، بہار اپنے کمال پہ آتی ہے تو خزاں کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے پتوں کو مرجھانا شروع کر دیتی ہیں، جب جوانی میں آدمی بھرپور ہوتا ہے تو بڑھاپے کے سائے لہرانے لگتے ہیں، خوشیاں جب کمال پہ پہنچتی ہیں تو ساتھ ہی غم کے نوحے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. کیا تغیر اور تبدل، حوادث زمانہ، لوگوں کا دائیں بائیں مرنا، جنازوں کا اٹھنا، آہ و بکا اور شور و فغاں، کیا یہ سب کچھ نہیں بتاتا کہ یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے. اس لیے آپ کے اور ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لی ولی الدنیا ما انا بالدنیا الا کراکب استظل تحت شجرا ثم راح وترکها، میرا دنیا سے کیا واسطہ، میں تو راہ چلتا راہی ہوں، مسافر ہوں، اپنی منزل کی فکر ہے. راستے میں سایہ دار درخت دیکھا، سستانے کے لیے بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے چل دیا. لاہور سے کراچی کو گاڑی چلتی ہے تو آپ کہیں تو وادیاں آتی ہیں، کہیں دریا آتے ہیں، کہیں پل آتے ہیں، کہیں نہریں آتی ہیں، کہیں چٹیل میدان آتے ہیں، آپ ایک اچٹتی ہوئی نظر سے دیکھتے چلے جاتے ہیں، آپ کی نظر گھڑی پہ ہوتی ہے کہ کتنے بجے گھر پہنچنا ہے. جب وہ لیٹ ہوتی ہے تو آپ کے اندر اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، گاڑی لیٹ ہو رہی ہے، وہ بڑے خوبصورت وادی میں کیوں نہ کھڑی ہو جائے، جہاں کہیں آبشاریں ہوں، کہیں مرغزار ہوں، کہیں بلبل کا چہچہانا ہو، کہیں اوپر سے ابر بارہ ہو اور سبزہ ہی سبزہ اور ہریالی ہو، لیکن آپ کہیں کہ ہمیں کس مصیبت میں پھنسا دیا، ہم نے تو گھر پہنچنا تھا، یہ کہاں کھڑا کر دیا. ایسی میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ساری دنیا اس کے میدان ہوں یا اس کے سبزہ زار ہوں، اس کی گلبر پوش چوٹیاں ہوں یا سیاہ پوش پہاڑ ہوں، یہ سب دھوکا ہے، نظر کا فریب ہے. اب فصل فترا اذن کشف الغبار افرس تحت رجلك عن حمار فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. آج آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور آج تو دیکھ، جس کا تو انکار کرتا تھا وہ تیرے سامنے آ گیا،
جس چیز کا کو رد کرتے تھے دیکھو جو سامنے آ گیا. وہ اسی کو تو ہم کہتے تھے کچھ نہیں، پر یہاں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. اس وقت ہم میرے بھائی اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کر اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں. ہم بھول گئے،
پھر بھولنا بھی بھول گئے، یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کس نے بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا، ہمارا انجام کیا ہے، یہ ہم دنیا کا علم نہیں بتا سکتا، آپ کی یونیورسٹیز نہیں بتا سکتے، آپ کے پی ایچ ڈی نہیں بتا سکتے، سوائے قرآن کے اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے بتایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے میرے بندو، ارے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے ہے، تو اپنے آپ کو ضائع مت کر. وتکفلت برزقک فلا تتعب، میں تیرے رزق کا ذمہ دار ہوں، تو اپنے آپ کو تھکا مت. یہ دونوں قرآن نے بھی بتایا, اللہ پاک کے نبی کے حدیث نے بھی بتایا کہ ہم اللہ پاک کی کتاب اور اس کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں. کیسے کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 124,000 نبیوں کا سلسلہ چلا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو پورا فرمایا, مکمل فرمایا کہ یہ عالمی نبی عالمی رسول ہے. انہوں نے بتایا کہ زندگی کی ایک مقصد ہے اللہ کو ایک مانو, کہ وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں. پہلی محنت, پہلا سبق, پہلا درس, پہلی چیز جو ہمارے مقصد کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا دل, دماغ, سوچ, وچار, تمام سوچ کی جتنے بھی سوچ کی انسان کے دائرے بنتے ہیں ان سب میں سے شرک نکلے, اللہ کے علاوہ کا ہر تصور نکلے, پورے وجود میں سے اللہ کے غیر کے جتنے بھی تصورات تخیلات ہیں ان کو لا الہ الا اللہ سے توڑا جائے. کہ اس کائنات کا, عرش و فرش کا, بحر و بر کا, فضا و خدا کا صرف ایک اللہ مالک ہے. الملک, لا شریک لہ, کوئی شریک نہیں. الفرد لا ند لہ, جس کا کوئی مقابل مثل نہیں. العلی لا سمیع لہ, اس کا کوئی ہمسر برابر نہیں. الغنی لا ظہیر لہ, اس کا کوئی مددگار نہیں. وہ خود محافظ اور حافظ ہے, اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں. وہ ناصر ہے, اس کو مدد کی ضرورت نہیں. وہ خالق ہے, مخلوق نہیں. وہ مالک ہے, مملوک نہیں. وہ رازق ہے, مرزوق نہیں. وہ رب ہے, مربوب نہیں. وہ جابر ہے, مجبور نہیں. ہم مجبور ہیں, وہ جابر ہے. ہم مقہور ہیں, وہ قادر ہے. ہم مملوک ہیں, وہ مالک ہے. ہم مخلوق ہیں, وہ خالق ہیں. ہم مربوب ہیں, وہ رب ہے. ہم محفوظ ہیں, وہ حافظ ہے. ہم منصور ہیں, وہ راز و ناصر ہے. ہم مرحوم ہیں, وہ راحم ہے. وہ اپنی ذات میں ہر عیب سے پاک, قوت میں کامل, علم میں کامل, طاقت میں کامل, رحمت میں کامل, جبروت میں کامل, کبریائی میں کامل, اقتدار میں کامل, عزت میں کامل, جلال میں کامل, جمال میں کامل, ہر چیز میں وہ کامل ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میرے بھائیوں, اس دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس اللہ کو پہچانو. اللہ کو نہ پہچانا اور گارے مٹی کو پہچانا, سیمنٹ کو پہچانا, کھیتوں کو پہچانا, سبزیوں پھلوں فروٹ کو پہچانا, کیا پہچانا, کچھ نہ پہچانا. اس اللہ کو پہچانو جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یہ لا الہ ہے, لا الہ الا اللہ, ساری کائنات اللہ کے بغیر کچھ نہیں, اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ ہے. کسی کا اللہ کے بغیر نہیں چلتا, نہیں بنتا, اور اللہ کا سب کے بغیر کام بنتا ہے, چلتا ہے. ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن. ما شاء کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء من غیر زیادہ ولا نقصان ولا تقدم ولا تاخر. وما لم یشاء لم یکن. اللہ جو ارادہ فرماتا ہے, جس وقت میں فرماتا ہے, جس ترتیب پر فرماتا ہے, جس طریقے پر فرماتا ہے, جتنی مقدار میں فرماتا ہے, وہ اسی وقت ہوتا ہے. اس سے آگے نہیں ہوتا, اس سے پیچھے نہیں ہوتا, اس سے پہلے نہیں ہوتا, اس کے بعد نہیں ہوتا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, اس سے کم نہیں ہوتا. وہ اپنے ارادے میں اتنا کامل ہے. ہم اپنے ارادے میں اتنے مجبور ہیں کہ اس کی چاہت کے بغیر ایک قدم اٹھا نہیں سکتے, ایک بول بول نہیں سکتے, ایک نظر دیکھ نہیں سکتے, ایک بول سن نہیں سکتے, ایک حرکت ہاتھ یا پاؤں کی کر نہیں سکتے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. بولو بولو, تمہاری آنکھیں ختم کروں, تمہارے کان ختم کروں, تمہارے دلوں پہ مہر لگاؤں. کوئی ہے اللہ کے سوا جو سب کچھ تمہیں دے سکے؟ کائنات میں, بحر و بر میں کوئی نہیں, کوئی نہیں جس سے ہمارا کوئی کام وابستہ ہو. نہ کوئی بنانے والا, نہ کوئی بگاڑنے والا, وہ صرف اللہ ہے. وہ الذی فی السماء الہ, آسمانوں پر, وفی الارض الہ, زمینوں پر. ممن خلق الارض والسماوات العلا, وہ ہے جس نے زمین بنائی, آسمان کو بلند کیا. الرحمن, رحمان اس کی صفت, رحمان اس کا نام. علی العرش استوا, عرش پر اس نے استوا کیا. اتنے دور ہو کر تو ہماری سنے گا کیسے؟ کہیں گھبراؤ نہیں, فوقيته لا تزيد عبودا عن حلقه بل اقرب اليهم من حبل الوريد. اتنا اونچا کہ عرش پر اور ہم فرش پر ہماری سنیں کیسے؟ تو کہنے نہیں گھبراؤ نہیں، میرا دور ہونا، میرا بلند ہونا، میرا اونچا ہونا مجھے تم سے دور نہیں کرتا، بلکہ میں تمہاری شاہ رخ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. تم ادعونی، تم پکارو، استجب لکم، میں لبیک کہوں گا. تم پکارو، میں لبیک کہوں گا. میرے محترم بھائی اور میرے عزیزوں، اس اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے. اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کی حیبت کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے کہ کائنات ساری اس کے سامنے چھپی ہوئی. ملک کتنا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، عرش فرش سرا ثریا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب اتنا بڑا ملک ہے تو خبر گیری کیسے کرتا ہے؟ خبر گیری کیسے کرتا ہے؟ اتنا سارا مجمع ہے، یہ نہیں سنبھالا جا رہا، تو اتنی بڑی کائنات کی خبر کیسے رکھتا ہے؟ تو اس کی تسبیح سنو، سبحان من لا یشعره عظیم سلطانه من صغیر سلطانه. پاک ہے وہ ذات جس کو بڑی مخلوقات کی نگرانی چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں کرتی. جیسے وہ جبریل کو دیکھ رہا ہے، اس مٹی کے اندر چلنے والے لاکھوں کیڑوں کو اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے جبریل کو دیکھ رہا ہے. جیسے وہ عرش کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بھی وہ اتنا ہی دیکھتا ہے. جیسے وہ جنت اور جہنم کو دیکھتا ہے، ایسے ہی وہ زمین کی ظلمتوں میں پنہا کوئی دانہ ہے، کوئی خشک ہے، کوئی تر ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے. سننے میں کامل، دیکھنے میں کامل، عطا میں کامل، پکڑ میں کامل. ان نبش ربک الشدید، اس کی پکڑ کامل. عطا عن غیر مجذور، اس کی عطا کامل. اس کی بلندی میں بلندی میں کمال ہے. ثم استوى على العرش لا تراه العيون، آنکھوں سے آگے. لا تخالطه الظنون، خیالات سے بھی ورے. لا تغیره الحوادث ولا یخشى الطوائر، کائنات کی کوئی چیز تغیرات اور دنیا کے انقلاب اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتے. اس اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ اللہ جس کا ہو گیا، یہ جہان بھی اس کا ہو گیا. اس اللہ کو اپنے ساتھ لینا یہ سب سے بڑی محنت ہے. اس اللہ پاک کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک طریقہ لائے، ایک زندگی لائے. اس زندگی کو کالج کے طلبہ بھی سیکھیں، پروفیسر بھی سیکھیں، دیہاتی بھی سیکھیں، شہری بھی سیکھیں، ہر مرد اور عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھے کہ جس سے اس کی دنیا بنے گی، جس سے اس کی آخرت بنے گی. وہ طریقہ زندگی میرے بھائیوں اس وقت رواج میں نہیں ہے. اس کو سیکھنے کے لیے یہ سارے مجموع کی نقل حرکت ہے کہ ہر انسان، ہر مرد و عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور ترتیب زندگی پر آئے. جن سے افضل، جن سے اعلیٰ، جن سے برتر، جن سے اکمل، جن سے اشرف، جن سے عرض، جن سے اجل اور جن سے محبوب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں پیدا فرمایا. کسی کی قسم نہیں کھائی، آپ کے وجود کی قرآن میں قسم کھائی، آپ کے شعر کی قسم، آپ کے وجود کی قسم، آپ کے بول کی قسم، آپ کے اخلاق پہ قسم، آپ کی صفائی دیتے ہوئے قسم، آپ کو تسلی دیتے ہوئے قسم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تسلی دی. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، صفائی پیش کی. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین، رسالت کا قسم کھائی. العمر انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کے وجود کی، آپ کی جان کی قسم کھائی. وہذا البلد الامین، آپ کے شہر کی قسم کھائی. وافانا لک ذکر، آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، سب سے اونچا فرمایا. جسے عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھے. اس کے بغیر وہاں کوئی نہیں چلے گا، نہ عرب، نہ عجم، نہ سید، نہ پٹھان، نہ قریشی، کچھ نہیں چلے گا وہاں. وہاں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلے گی. آپ والا سکہ چلے گا، آپ والی ترتیب چلے گی. وہ سیکھ لیا، مزے ہیں. ڈاکٹر بن کر بھی، انجینئر بن کے بھی، تاجر بن کے بھی، بادشاہ بن کے بھی، حکمران بن کے بھی. وہ نہیں سیکھا تو دو ٹکے کی قیمت نہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بنو امیہ میں سے ہیں. جس تخت پہ سلیمان بیٹھا اسی پہ بیٹھے، جس پہ ولید بیٹھا یہ وہی تخت ہے، جس پہ عبد الملک بیٹھا یہ وہی تخت ہے، جس پہ مروان بیٹھا یہ وہی تخت ہے. لیکن اوپر والے چار نے طریقہ چھوڑا. نون کو تاریخ نے معاف کیا، نون کو تاریخ نے معاف کیا، نون کو غیبی نظام نے معاف کیا.
کہ عبدالملک مرا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس کو قبر میں رکھا، اس کے چہرے کو کھولا کفن کو تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ کالا پڑ چکا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے ولید کو قبر میں اتارا، اس کے چہرے کو کھول کے دیکھا تو سیاہ کالا پڑ چکا تھا، پھر اس کے بعد سلیمان بن عبدالملک کو رکھا، اس کو قبر میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے، تو حضرت عمر نے کہا زندہ نہیں بیٹا، اجر اللہ بالعقوبہ، عذاب جلدی شروع ہو گیا، فکر کرو جلدی کرو، اس کو قبر میں ڈالا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے موت کا وقت آیا اور ان کا جنازہ اٹھا، انہوں نے رجاء ابن حیوہ کو بلا کے فرمایا تھا کہ میں نے چار کو اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے اور چاروں کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، عبد الملک کو، ولید کو، سلیمان کو، تین کو رکھا، چوتھا میں جا رہا ہوں، میری باری ہے، مجھے بھی دیکھ لینا کہ میرا قبر میں کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو جانے سے پہلے بتا دیا، جہاں لوگوں کو دکھا دیا کہ جب ان کو قبر میں رکھنے لگے تو ایک ہوا چلی، ایک پرچہ گرا ان کے سینے پر، سیدھا پرچے کو اٹھا کے دیکھا، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءت من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے۔ تین بر اعظم کی حکومت ہے، وہی تخت ہے جس پر پہلے تینوں اس طرح گئے ہیں، اور یہ چوتھا اسی تخت پہ بیٹھ کے اس طرح جا رہا ہے کہ دوزخ سے نجات کا پروانہ اپنی قبر میں لے کے جا رہا ہے، اور جب ان کو قبر میں رکھا گیا اور ان کے کفن کی گرہ کھولی گئی تو راجا نے حیوہ فرمایا میں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ جیسے چودھویں رات کے چاند کا ٹکڑا قبر میں اتر آیا ہو۔ تو یہ کہاں سے یہ چیز ملی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنانے سے ملی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی میں آپ والی مبارک زندگی کو اتارنے کی محنت اور کوشش کریں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کے لیے بحر بر جن و انس کائنات کی تمام مکلف مخلوق کے لیے اب صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو قرآن کو اتارا تاکہ سارے عالمین کو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے اور پہنچائے۔ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، سنانا اور ان کو دین پہ لانا، حضور کے طریقوں پر لانا، یہ آپ کی ہماری مشترکہ محنت ہے۔ یہ کوئی تبلیغی جماعت کی محنت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان کو جس نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس کی یہ محنت بنائی ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی جان مال سے اور سر دھڑ سے اس کی بازی لگائے کہ آپ کوئی نبی نہیں، ہم ہیں اللہ کا پیغام سنانے والے۔ آپ نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے بنانے والے نے گھر بنایا، بہت خوبصورت بنایا، الا موضع لبنة فی زاویہ، ایک پتھر نہیں لگایا، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آئے گھر دیکھا، فیعجبون لہ اور بڑے حیران ہوئے، کتنا خوبصورت گھر ہے، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ وہ دیا تھا بھی، بھائی یہ پتھر کیوں نہیں لگایا، اگر یہ پتھر لگ جاتا تو یہ سارا گھر پورا ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا فانا اللبنۃ الاخیرا، انا اللبنۃ الاخیرا وانا خاتم النبیین، وہ نبوت کے گھر کا آخری پتھر میں ہوں، مجھ پر وہ گھر پورا ہو گیا، اب میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، اس کا کیا تقاضا ہے؟ لا الہ، اس کا تقاضا ہے کہ یہ ماتھا کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے، الا اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سر زمین پہ اللہ کے لیے جھکے، یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھیں، اللہ کے سوا سے امیدوں کا کٹ جانا اور اللہ پہ امیدیں لگا کر اس کی مان لینا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ محمد رسول اللہ، اس آدھے حصے کا تقاضا ہے محمد ہی بن کے چلنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنا، آپ کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے چلنا، ایک ایک سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، جیسے فوجی اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے فوجی جا رہا ہے، پولیس والا اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے پولیس والا جا رہا ہے، ایسے مسلمان نوجوان اپنی وردی سے پہچانا جائے کہ یہ محمد ہی جا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جا رہا ہے۔ یہ دوسرے حصے کا تقاضا ہے، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس بول کا تقاضا، یہ آپ ہی کی لازمی صفت ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا نبی بعدہ کو ہٹا دیا جائے تو یہ